الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آج میرا موضوع جو ہے وہ مدارس کے بارے میں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی اور مسلمانوں نے ہند کے اندر، یعنی ہمارے بر صغیر کے اندر، جب وہ آئے اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور پھر ان مدارس نے اٹھ کر اس کا جو مقابلہ کیا، ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے. اس پر کچھ بات مجھے کرنی تھی، کیونکہ لوگ عموماً اس چیز سے ناواقف ہیں کہ مدارس کا بھی کوئی کردار ہے اس کے اندر، پاکستان کے بنانے میں. تو 1856 کے اندر جب انگریز داخل ہوا اور مغلیہ دور حکومت ختم ہو گیا، اور انگریز اپنی سازشوں کے ذریعے ہند کے اندر داخل ہوا، تو مسلمانوں کا ہر طبقہ اٹھ کر کے ان کے خلاف ہو گیا، اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کیا. انہوں نے جو ظلم وہ کر سکتے تھے، انہوں نے ہر ایک ظلم کیا، اور مسلمان وہ ظلم کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. دوسری چیز وہ یہ لے کر کے آئے اپنے یہاں سے کہ جو انگریزی دانت، کیونکہ وہ خود انگریز ہیں تو ان کی داستان بھی انگریزی کے اندر ہوگی، انہوں نے مسلمانوں کے قلوب کے اندر انگریزی کی اہمیت بٹھانی شروع کی کہ انگریز ایسے ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، دولت ہے، عزت و شہرت جس کو لینی ہو تو وہ جو ہے مسلمانوں کی کفار کی صف کے اندر شامل ہو جائے. اب موقع ایسا تھا کہ دیوبند بھی قائم نہیں تھا، دیوبند بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرف دوسرے تو دیوبند بھی قائم نہیں تھا تو علماء پریشان ہو گئے. اس وقت دو چیزیں مسلمانوں کے سامنے رکھی گئیں، جو مسلمان ان سے مقابلہ کر رہے تھے انہوں نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا. اس میں ایک سر سید احمد خان، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اگر انگریز کا مقابلہ انگریزی میں کریں گے تو شاید ہمارے نوجوان بچ جائیں، لہذا انہوں نے سر سید یونیورسٹی قائم کی الہ آباد کے اندر. ہمارے علماء دیوبند سے تو سر سید صاحب بھی تھے، کچھ اختلاف تھا، لیکن علماء دیوبند نے سوچا کہ یہ راستہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خود انگریز پہلے ہی انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے، لہذا ہم اگر ان کی کتاب پڑھائیں گے اور اپنے انداز میں تو بھی وہ وہاں جا کر اس سے متاثر ہو جائیں گے. لہذا علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہوا کہ دیوبند کی بنیاد رکھی جائے. پھر ان کے اندر اخلاص و للہیت اتنی تھی کہ ایک محمود، دونوں شاگرد و استاد دونوں کا نام محمود تھا، ان دونوں نے کنار کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اس دیوبند کی بنیاد رکھی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جو مسلمان اپنی اولاد کا دین بچانا چاہتے ہیں یا اپنا دین بچانا چاہتے ہیں تو ان کو تعلیم دی جائے کم سے کم اتنا تو ہو کہ مسلمان اپنے عقائد کے اوپر قائم رہیں، اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہیں۔ لہذا دونوں تحریکیں اپنے زور و شور سے چلی۔ سر سید احمد انہوں نے بھی اپنی تحریک کو پرزور طریقے سے چلایا، اور علماء دیوبند نے بھی اپنے طریقے کو پرزور سے چلایا۔ لہذا دونوں رخ ایسے تھے جس کے اندر انگریز کا نقصان تھا۔ تو انگریز نے دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ جہاں وہ جاتا، جس جگہ اس کو قبضہ کرنی ہوتی، وہاں مزاحمت کے لیے علماء موجود تھے۔ لہذا تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں علماء کو توپوں سے اڑا دیا، ایک ایک دن کے اندر کئی کئی ہزار مسلمانوں کو، ان کی بستی کی بستیاں، علاقے کے علاقے، آبادی کی آبادیاں ختم کر دی گئیں۔ تو مسلمان اور علماء، ان کا یہ وہ رہا کہ بھائی کم سے کم مسلمان اپنے عقیدے کو بچائے۔ چلو دوسری چیزیں کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں، یہ بھی پینٹ پہن لیں، وہ جو ہے کیا نام ہے دوسرے اور خرافات کے اندر ہیں، تو یہ بھی خرافات میں جائے، لیکن اپنے عقائد کو قائم رکھیں، اپنے دین کو سمجھیں۔ لہذا علماء دیوبند نے جب اس کی تاریخ، جب بنیاد ڈالی گئی، تو اس وقت ایک استاد اور ایک شاگرد سے اس کی تاریخ قائم ہوئی۔ اور اہل دیوبند نے الحمدللہ کہ ہر موڑ پر انگریز کے سامنے اس کا مقابلہ کیا، جس طرف سے بھی انگریز آیا، انگریز نے وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے مسلمانوں کو نامرد کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری اتنی آبادیاں ہیں، لہذا تو کیا ہے حکومتی طور پر یہ قانون ہے کہ اب مسلمان نامرد کیے جائیں گے تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھ سکے۔ نمبر دو، انہوں نے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا کہ یہ عقائد اگر ان کے اندر باقی رہے، تو ان کو معلوم تھا کہ ہم اس خطہ ہند کے اندر جو افغانستان سے شروع ہو کر کے پورا ہند اس کے اندر شامل تھا، اس کے اندر مختلف تحریکیں چلیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین بنائے گئے۔ پھر جب انگریز پیچھے لگا تو حضرت نے ہجرت کی اور مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں سے یہ تحریکیں چلتی رہی۔ ریشمی رومال کی تحریک چلی، الغرض کے مسلمانوں نے ہر طرح سے زور لگایا کہ کسی طرح ان سے ہمیں مغلوب نہیں ہونا۔ لہذا مسلمان مغلوب نہیں ہوئے، جان دی لیکن مغلوب نہیں ہوئے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو ان سے متاثر ہونے لگے، تو اس کے لیے علماء نے پھر محنتیں کی، جگہ جگہ جا کر بیانات کیے، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تمہیں کس طرف لے جا رہے ہیں۔ لہذا اس اگر تم ان کی طرف چلے گئے تو تمہاری دنیا تو پورا آسائش ہوگی، لیکن آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں چیزیں، دونوں نظام ایک ساتھ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر جو مدد فرمائی علماء دیوبند کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے ساتھ پکڑ لیا، اور مسلمانوں کا عقیدہ بچ گیا۔ ورنہ انگریز نے تین ایسے طبقات پیدا کیے اپنے دور کے اندر، کہ جس کا مقابلہ کرنے کی مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن اہل علم اور علماء دیوبند نے ان تینوں تحریک کا مقابلہ کیا. نمبر ایک، اس نے تحریک اٹھائی رضاخانیت کی کہ مسلمان کو بدعات کے اندر مبتلا کرو. دوسری تحریک اس نے یہ اٹھائی کہ غیر مقلدین کی تحریک، کہ ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے، ہم اپنی مان کر کے چلتے ہیں. یہ تحریک جب اٹھی تو علماء دیوبند سامنے آ گئے، انہوں نے مناظرے کی پیشکش کی کہ آؤ بھائی ہم سے بات کرو، اگر تم حق پر ہو تو ہم تمہاری بات قبول کریں گے، اور اگر ہم حق پر ہیں تو تمہیں ہماری بات قبول کرنی پڑے گی. لیکن اور تیسری قوت جو اٹھائی وہ قادیانیت کی تھی، کہ قادیانی نے، غلام مرزا قادیانی نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ جہاد کرنا جائز نہیں ہے. یہ تین ایسی بڑی تحریکیں تھیں کہ جن کے سر پر انگریز کا ہاتھ تھا، اور انگریز نے بے تحاشا ان کو رقمیں دے کر کے ان کو کسی طریقے سے اس قابل بنایا کہ یہ ایک تحریک بن جائے. لیکن علماء دیوبند نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کے ان تینوں تحریکوں کا مقابلہ کیا. یہاں تک کہ جب انگریز تھک گیا، 90 سال تک انگریز نے حکومت کی. آج جو ہمارے یہاں بدعات ہیں، تو اس زمانے کے اندر یہ ہند ایک تھا، ہندو بھی اس کے اندر شریک تھا کہ انگریز کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو مسلمان کی جو معاشرت ہندوؤں سے ملی، تو آج جو ہمارے یہاں رسمیں، وہ رسمیں ہندوؤں سے ہم نے حاصل کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اگر گاؤں ہے تو اس کے اندر 50 مسلمان ہیں تو 50 ہندو ہیں. تو اب آنا جانا بھی تھا، اگر ان کے یہاں کوئی خوشی ہوئی تو مسلمان جاتے تھے، مسلمانوں کے یہاں کوئی خوشی ہوئی وہ یہ آتا تھے. تو مسلمان مغلوب ہو گئے ان بدعات کے اندر، کیونکہ ہندوؤں کی جو رسومات تھی وہ مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے آئیں. اب اس کے لیے علماء دیوبند نے علم کا میدان قائم کیا کہ تم اپنے علم کو اور عقائد کو بچا لو. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی دعوت دی کہ چلو تم مدرسے میں نہیں جاتے، کم سے کم تم دین کی طرف تو آ جاؤ. مسلمانوں کی یہ دو تحریک، تین تحریکیں چل رہی ہیں، ادھر سے بھی تین اٹھی تھیں، ادھر سے بھی تین اٹھی. ایک علماء دیوبند کی تحریک اٹھی، پھر اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی، تیسری طرف سید کی محنت تھی کہ مسلمانوں کو انگریزی سکھا کر کے انگریزوں سے ان کا مقابلہ کرایا جائے. تینوں تحریکیں ایک ساتھ چل رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو غالب رکھے تو اس کو کون مٹا سکتا ہے. علماء دیوبند نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آج بھی جو ہمارے پاس دین محفوظ ہے، یہ علماء دیوبند کی برکت ہے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے، ورنہ انگریز نے کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ مسلمانوں سے ان کے عقائد کو کھینچ لیتے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی کی چیز کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے. انگریز نے روپیہ اور پیسہ خرچ کیا، اس سے بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر آج جن کو سر کا خطاب ملا، یہ انگریزوں نے دیا ہوا ہے سر کا خطاب. جو جتنا زیادہ انگریزوں کے پیچھے بھاگتا، انگریز اس کو اتنا زیادہ مال و دولت دیتے. علماء دیوبند نے کہا ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے عقائد کو محفوظ کرنا ہے. اپنا مال تو اپنے پاس رکھ، اور وہ اس عقیدے کو لے کر کے بیٹھے کہ اگر اللہ نہ چاہا تو ہم اپنے عقائد بچا لیں گے, بھوکا رہ لیں گے, لیکن اپنے دین کا سودا نہیں ہونے دیں گے. لہذا ہوا بھی اسی طرح کہ علماء نے بھوک بھی برداشت کی, تکلیفیں بھی برداشت کی, تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس چیز کا سودا نہیں ہونے دیا کہ مسلمانوں کے عقائد خراب ہوں. ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ ایک تحریک جب یہ چلی کہ مسلمانوں کو نسل کشی کی جانے لگی ان کی, یعنی مردانگی ختم کر دی تو نسل کشی ہو گئی, تو فرمایا کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر کے لائے. اس زمانے کے اندر یہ عالم تھا کہ کہتے تھے جو اپنے آپ کو نامرد کر رہا ہے گا اس کو ایک سائیکل انعام کے طور پر دی جائے گی, اور اس زمانے میں سائیکل آج کے زمانے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی کے برابر سمجھی جاتی, کون لیتا. تو دادا نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو لیا ہے وہ یہ پٹی بڑھا کر کے. میں جب کہا کہ تجھے نامرد کرنا ہے, تیرا نفس کاٹنا ہے, تو اس نے کہا ارے بھاگ رے بھاگ یہاں سے, یہ تو کیا نام ہے سائیکل دے کر کے مجھے نامرد کر دے گا. وہ مسلمان بھاگ گیا ہو وہاں سے. تو اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے, لیکن الحمدللہ علماء دیوبند اپنی جگہ جہاں کھڑے تھے علماء دیوبند وہیں موجود رہے. اور پھر اس وقت کیونکہ مشکل کا وقت تھا تو مسلمانوں کی عادت ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب مسلمانوں کے اوپر سے مشکل اللہ تعالیٰ ہٹا دیں تو پھر مسلمان بے راہ روی کے اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہند کے اوپر, 800 سال معمولی بات نہیں ہے. لیکن جب انگریز نے دیکھا کہ یہ ہند کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے, اس کو ختم کس طرح کیا جائے, انہوں نے ان کے اندر تعیش, آزادی, آرام,
بیٹا بات نہیں کر رہا,
آرام اور یہ سب چیزیں ان کے اندر ڈال دی. جب تعیش پرستی کے اندر مسلمان آئے تو پھر انہوں نے دین کو بلا دیا, دین سے دور ہو گئے. تو علماء دیوبند نے ہر چاہے رضا خانیت تھی, غیر مقلیت تھی, قادیانیت تھی, مسلمانوں نے علماء دیوبند نے ہر جگہ ان کا مقابلہ کیا, علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. اسی لیے لکھا ہے کہ دیوبند میں ایک وقت ایسا گزرا کہ جب دیوبند کا جھاڑو دینے والا وہ بھی جو ہے تہجد گزار تھا, وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت پورا پورا دن سفر کرتے, جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے کہ دوبارہ لوٹاؤ دین کی طرف. واپس آ کر رات کو جب مدرسے پہنچتے دیوبند کے اندر تو پھر اسباق سبق پڑھانا شروع کرتے. اب اس زمانے کے اندر نہ کوئی گاڑیاں, نہ کوئی اے سی کا انتظام. حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ پیدل سفر کر کے جاتے, وہاں جا کر مسلمانوں کو سمجھاتے, واپس آ کر پھر درس بخاری دیتے, اور پھر درس بخاری دینے کے بعد گھر جا کر آرام کرتے, اور اٹھ کر کے تہجد کے وقت پھر اللہ سے مانگنا شروع کرتے, یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما, کیونکہ ان کے عقائد تباہ ہو رہے ہیں. اور جب عقیدے کے اوپر چوٹ لگے, عقیدہ چھین لیا جائے, تو مسلمان سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے. اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ایمان, یہ چیزیں انگریزوں نے مسلمانوں سے نکالنا چاہیے. بھائی نماز کے ابھی نہ پڑھے نماز, ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کا موقع دیا جائے گا. تو علماء دیوبند ہر جگہ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انگریز نکل گیا، انگریز قابو نہیں کر سکا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ انگریز چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اب پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب مسلمان اور ہندو مل کر کے حکومت بنائیں، کیونکہ دونوں نے جنگ آزادی کے اندر دونوں نے حصہ لیا تھا. لیکن علماء کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی سلطنت اور مملکت ہونی چاہیے جس کے اندر اسلامی نظام ہو، جس کے اندر دین پر چلنے کی آزادی ہو. کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس میں مسلمانوں کو آزادی ہو. اب یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم اس کے اندر مسلم لیگ بنا کر کے وہ اس کے اندر آگے آگے. لیکن اب علماء میں بھی اختلاف ہو گیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر کوئی اور ملک بنایا گیا اور مسلمان وہاں چلے گئے تو پھر ہند کے مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، یہ نہیں بچ سکیں گے، لہذا یہ ملک نہیں بننا چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو ان کے ساتھ رہ کر ہمارے ہندوؤں کے ساتھ تو اتنے رسومات آ گئی، اگر آگے بھی ہم ان کے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے. لہذا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ایک ایسی سلطنت قائم کی جائے جس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکے، اپنا نماز روزہ حج جو کچھ کرنا ہے مسلمان آزادی کے ساتھ کرے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. لیکن ہمارے اکابرین کے اندر جو چیز تھی وہ ایسی چیز تھی کہ آج کے زمانے کے اندر نہیں ہے. یعنی اختلاف تھا تو اختلاف کے اندر دونوں طرف سے دلائل تھے لیکن محبت ایک جیسی تھی. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند حضرت حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اختلاف تھا. وہاں اختلاف تھا لیکن اختلاف کو اختلاف کے درجے تک رکھا تھا، ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کی گئی، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا گیا. گرچہ اس وقت بھی یہ فتنہ اٹھا اور اب بھی یہ فتنہ دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مدنیت الگ ہے تھانوی الگ ہے. یہ دونوں اکابرین کے پاس دلائل تھے لیکن دونوں ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا عبد الماجد دریا آبادی پہنچے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا دیکھو تم مجھ سے اگر بیعت ہوگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھ سے بیعت ہوگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس، حضرت شیخ الہند کے پاس، ان سے بیعت ہو جاؤ تمہیں فائدہ ہوگا. کہا حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا نہیں، کیونکہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی ان کا تفسیر ہے پوری اور بڑے عالم تھے. حضرت نے فرمایا اچھا تم نہیں جاتے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کو لے کر کے پہنچے دیوبند کے اندر، اور حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان سے مجھے ان کو مجھ سے فائدہ ہوگا، میری نظر کے اندر اگر یہ آپ سے بیعت ہو جائے تو ان کو فائدہ زیادہ ہوگا. اب اتفاق اور محبت دیکھیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ ان کو بیعت کر لیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت میرا جو مزاج ہے اس کے مطابق جو ہے کیا نام ہے میں بیعت ان کو نہیں کر سکتا، آپ ہی بیعت کریں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب آپ کا اتنا اصرار ہے تو میں بیعت کر لیتا ہوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. تو اختلاف مع دلائل تھا, اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کا اکرام اور تعظیم بھی تھی, کیونکہ دلائل دونوں طرف سے تھے. اور یہ آج سے نہیں, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہوئے, لیکن ان اختلافات کو اس چیز کی بنیاد نہیں بنایا گیا کہ ہم حق پر ہیں, ہم لڑ کر کے جیتیں گے, بلکہ جہاں دلائل کی جنگ تھی وہاں دلائل سے تھی, لیکن اکرام اور تعظیم کے اندر سب برابر تھے. آج ہماری چار فقہ ہیں, حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک, حضرت امام احمد ابن حنبل, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کر رہے ہیں, ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے, لیکن امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ امام شافعی تم نے رفع دین کو کیوں جائز کیا. معلوم تھا کہ دلائل دونوں طرف ہیں, لیکن اکرام و توقیر و تعظیم ایک جیسی تھی. آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے. آج اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد پھر گالم گلوچ, پھر اس کے بعد لڑائی, پھر اس کے بعد مسلمانوں کو منتشر کر دینا. تو اختلافات ہمارے فقہا کے اندر رہے, ہمارے علماء کے اندر رہے. خیر جب مسلم لیگ بنی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک خطہ ایسا آ جائے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکے. تو قائد اعظم کو پیغام بھیجوائے حضرت نے کہ میں پاکستان بننے کے حق میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور قائد اعظم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا معتقد تھا کہ اس نے بمبئی کے خطاب میں کہا کہ پورے ہندوستان کے علماء اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں حضرت تھانوی کو رکھا جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پلڑا بھاری ہوگا. لہذا جب تحریک شروع ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر خوب دعائیں کی. پھر حضرت کا اپنی زندگی کے اندر حضرت نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اسلامی ریاست ایک دیکھ لوں کہ جہاں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہوں. لیکن اللہ تعالی نے نہیں لکھا تھا, انتقال ہو گیا حضرت کا, پاکستان بننے سے قبل انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو پھر پاکستان کا قیام وجود کے اندر آیا. جب قیام پاکستان کا وجود کے اندر آیا تب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کے بعد اعتراض ختم, آج کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. مسجد بننے سے پہلے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے, مسجد بننے کے بعد اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اب علماء دیوبند نے کیا کردار ادا کیا کہ وہاں سے علماء نے ہجرت کی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یا کابرین ہجرت کر کے ٹنڈو لیار کے اندر ایک مدرسہ ہے وہاں پر آ کر کے تمام اکابرین نے وہاں پر قیام کیا, اور اس زمانے کے اندر اس خطے کی, اس مدرسے کی اتنی وقت تھی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بھائی جہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء موجود ہوں جس مدرسے کے اندر, تو وہاں کا کیا حال ہوگا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ علماء نکلے, کہا کہ چلو بھائی ہم دوسری جگہ جا کر دین کا کام کرتے ہیں. تو حضرت مفتی محمد حسن امرسی رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لیا ہے اور جامعہ اشرفیہ لاہور کی بنیاد رکھی. اب علماء پورے پاکستان کے اندر پھیلنا شروع ہوئے. جب پورے پاکستان کے اندر پھیلنا شروع ہوئے اور جہاں وہ ثابت قدمی سے بیٹھے بس انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کر کے وہ بیٹھ گئے. ابھی ایک مضمون مجھے بھیجا کسی ساتھی نے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کورنجی کی بنیاد رکھی تو اس زمانے کے اندر اتنی آبادی کراچی کی 1.5-2 کروڑ آبادی تھوڑی تھی کوئی, اس زمانے میں لاکھوں کی آبادی تھی اور کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے حضرت کو سمجھایا کہ حضرت اتنی دور, لکھا ہے کہ 1.5 کلومیٹر پیدل جا کر بس ملتی تھی, ایسی جگہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس جگہ کو چھوڑے, پرانی جگہ واپس چلے. حضرت نے فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے, دکان نہیں کھولی کہ جو صبح کھولی شام کو بند کر دی. پھر اور زور ڈالا گیا کہ حضرت دیکھیں یہاں طلبہ کو آنے میں کتنی مشکل ہے اور یہ پورا ریگستان ہے, مٹی مٹی ہے, یہاں پر چند کمروں کے اندر کتنے طلبہ جمع کر لیں گے. دور حدیث میں اس وقت علوم دیوبند کے اندر کبھی 16 کبھی 17 18 اتنے لڑکے ہوتے تھے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے, اللہ نے اس کی دین کی ذمہ داری لی ہے, اللہ تعالیٰ خود چلائے گا. آج دیکھیں دارالعلوم کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو جو ہمارے اکابرین وہاں سے نکلتے رہے وہ اپنی جگہ جا کر کے مخلص ہو کر کے بیٹھے, خالص ہو کر کے بیٹھے کہ یار اللہ کے دین کا کام ہے, اگر بھوکا بھی رہنا پڑا تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو بھی برداشت کریں گے. صرف کس لیے کہ ایک ایسی ریاست جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی اب یہاں کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کر لیے. لہذا مدارس قائم ہونا شروع ہوئے, ہوتے 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 آج یہ دور آیا کہ اس دفعہ جو وفاق کا امتحان ہوا ہے اس کے اندر, جس کو بورڈ کا امتحان انگریزی میں کہا جاتا ہے, اس کے اندر 74,000 طلبہ نے امتحان دیا. 74,000 طلبہ نے امتحان دیا. کیوں؟ ان مشائخ کی کوشش یہ تھی کہ یار کسی طریقے سے ان لوگوں کا دین بچایا جائے, ان کو غیر دین کی طرف نہ جائے. سید احمد خان کی جو تحریک تھی وہ تحریک سید احمد خان کی زندگی تک تو صحیح رہی, لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس کا حال بالکل یورپین انداز کے اندر کر دیا. کہا جب انگریزی ہے جن سے ہم جو چیز لے رہے ہیں اس کے مطابق اس کو چلایا جائے. لہذا آج جتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اس کا نظام آپ جا کر کے دیکھیں, ان کے اندر وہی نظام ہے جو قیام پاکستان سے پہلے سید احمد خان کی یونیورسٹی کے اندر تھا. اس کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا وہ آج ہر مسلمان اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں تھے اور کہاں چلے گئے. الحاد ان کے اندر آ گیا, اساتذہ کی بےدبی ان کے اندر آ گئی. کیونکہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, جب وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر اب کیا تھا, اساتذہ کا احترام ختم, کمانے کا پیشہ اس کو بنا لیا گیا. یہ تو ہم سب حضرات جانتے ہیں. آج ڈاکٹر کیا ہے, حلف لیتا ہے کس چیز کا, کہ میں انسانیت کی خدمت مفت کروں گا. جتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ اتنا ہی زیادہ مریض کو کاٹتا ہے. تو بھائی تیرا حلف کہاں گیا؟ جو حلف تو نے اٹھایا اس حلف کے مطابق آج عمل ہوتا ہے؟ کوئی غریب سے غریب انسان بھی پہنچ جائے کہ یار مجھے علاج کرانا ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی صرف دیکھنے کی فیس اتنی ہے, علاج تو بعد میں ہوگا, تشخیص پہلے ہوگی. لیکن اہل علم حضرات نے جو مدارس دینیہ کے اندر تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں طلبہ کو روٹی, سوکھی روٹی بھی کھلانی پڑی تو بھی ہم خود بھی کھائیں گے, ان کو بھی کھلائیں گے, لیکن پڑھائیں گے ضرور. لہذا علماء تیار ہونا شروع ہوئے, اور آج یہ وقت ہے الحمدللہ کہ پاکستان کے اندر مدارس کی کمی نہیں ہے. ایک گلی کے اندر سے نکل کے دوسری گلی میں جائے, کہیں نہ کہیں چھوٹا مدرسہ ایک قائم ہے, اور اسی کی برکت کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان کا جو وجود ہے یہ ان علماء کی برکت ہے. اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں تیونس کے اندر حال دیکھ کر کے آیا ہوں, لہذا اے ارباب اختیار ان مولویوں کو نہ چھیڑنا, اگر ان کو چھیڑا تو تمہارے اندر دین باقی نہیں رہے گا. یہ تمہارے دین کے بھی محافظ ہیں, تمہاری دنیا کے بھی محافظ ہیں. تو اللہ تعالی نے ایک ایسی جماعت علماء دیوبند کے اخلاص کی برکت سے, آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی دیوبند کا نمائندہ ضرور ملے گا, چاہے دنیا کا آخری کونا فیجی آئی لینڈ جو دنیا کے اندر بالکل آخری سمجھا جاتا ہے, وہاں تک کے طلبہ یہاں سے پڑھ کر پاکستان سے پڑھ کر کی گئے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, انہوں نے دین سیکھا, آج وہاں الحمدللہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے ہوئے, دین کا کام کر رہے ہیں, مدارس دینیہ کا کام ہو رہا ہے. تو مدارس دینیہ کے اندر تو وہ چیز انحطاط تو ضرور آیا, میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس دینیہ کا وہی معیار ہے, انحطاط تو آیا لیکن اتنا نہیں آیا جتنا انگریزی محاذ جو کھولا گیا تھا, جتنا اس کے اندر آیا کہ اس سے چند فیصد انحطاط مدارس کے اندر آیا, لیکن انہوں نے اپنا نظام بالکل بدل کر رکھ دیا, مخلوط تعلیم شروع ہو گئی, پھر وہاں پر ایسے مضامین پڑھائے جانے لگے کہ جو اسلام مخالف مضامین تھے اور آج بھی پڑھائے جا رہے ہیں. علماء جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مدارس دینیہ کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے جو بھی آیا, جو بچہ گھر کے اندر سب سے تیز تھا پڑھائی کے اندر, اس کو کہا اس کو یونیورسٹی کے اندر داخلہ دلا. جو مدرس جو بچہ بیچارہ فیل ہوتا رہا, تین چار بار فیل ہوا, بولا بھائی یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دو, اس کو مدرسے کے اندر ڈال دو. چچا سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو نہیں بھائی وہ بہت دور سے آتے ہیں بیچارے اللہ کی بات سننے کے لیے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں. تو علماء دیوبند نے کیا کیا کہ انحطاط تو ضرور آیا لیکن تبدیلی نہیں آ سکی. جتنا ہماری حکومتوں نے بھی مدارس کو دبانے کی کوشش کی, الحمدللہ مدارس اتنا آگے دیکھے, مدارس اتنا آگے بڑھے. یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب 99 یا 2000 کے اندر جب یہ امریکہ افغانستان کے اندر آیا تو مدارس کو نشانہ بنایا گیا, کہا ان مولویوں کو دباؤ, ان مولویوں بتاؤ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, تم یہ بلڈنگیں بنا کر بیٹھے ہو, یہ کس کے پیسے سے بنی ہے, اس کا حساب و کتاب دو تم. تو ان علماء کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں سے ان کے پاس فنڈ آ سکے. جو مسلمان بیچارے مخلص تھے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے, اسی سے مدارس چل رہے تھے. جبکہ انگریزی تعلیم کی جو یونیورسٹیاں اور کالج تعمیر ہوئے ان کے لیے حکومت کی طرف سے, خان صاحب آگ کیوں بند کر رہا ہے, ان کے لیے حکومت کی طرف سے اتنا بجٹ تھا, لیکن اس بجٹ کو ضائع کیا گیا. وہاں سے کوئی پڑھ کر نہیں نکلا, جو پڑھ کر نکلے ان کے اندر وہ تاثر رکھا گیا کہ تمہیں ہم کمائی کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں, تم اس کے ذریعے کماؤ, اور کمانے کے لیے اگر تمہیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے تم کر لو. آج مسلمان عورت اگر اسپتال جاتی ہے پیدائش کے لیے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کہتا ہے, صاحب بچہ ایسے ایسے ہم نے کر کے دیکھا, اس کا آپریشن ضرور کرنا پڑے گا. پھر ان کے اندر جو اور چیزیں, وہ تو خیر اہل یونیورسٹی اور جو کالجوں کے اندر پڑھے ہوئے وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں اس چیز کے اندر کہ وہاں کیا پڑھایا گیا اور کیا پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ آج اسلام کو گالی دی جا رہی ہے, علماء کو گالی دی جا رہی ہے, مدارس دینیہ کو گالی دی جا رہی ہے. نہ مدارس حکومت سے فنڈ لیتے ہیں, نہ مدارس اس کے محتاج ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا دین ہے, اور جو دین اللہ کا ہے تو اللہ جب کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ دین اللہ کا ہے, تم دبانے کی کوشش کرو. اس سے پہلے بھی دبایا گیا لیکن دین دبا نہیں, وقتی طور پر کمی ضرور آئی اس کے بعد. کیونکہ جب جس بال سے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ اس کو جب زمین پر مارو اس کو, تو جتنے زور سے مارو گے وہ اتنی اوپر چلی جائے گی. تو تم یہ جتنا دین کو دبانے کی کوشش کریں گے دین اتنا ہی ابھرے گا اس کے اندر. تو انہوں نے کوشش کی کہ مدارس دینیہ کو دبایا جائے, ان سے پوچھا جائے آپ کہاں سے لیتے ہیں. ہمارے بڑے علماء کے اندر ہے مولانا منظور مینگل صاحب, تو ان کے پاس ایک دفعہ کچھ حضرات آئے, کہا مولانا آپ یہ بتائیں کہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں, وہ مذاقی بھی بہت ہیں, تو میں کہ حضرت آپ مدرسہ چلا رہے ہیں یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ ہم کو دیتا ہے. میں نے کہا مولانا مذاق نہیں, ہم سیریس مطلب بات ہو رہی ہے. مولانا فرمایا دیکھو امریکہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا کون ہے؟ امریکہ ہی ہے, وہ ہمیں فنڈ دیتا ہے. انہوں نے کہا پھر خیر مولانا نے جواب دیا بھائی جو مسلمان کے دل میں آتا ہے وہ مدارس کی خدمت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا تعلق کس پارٹی سے؟ کہا کہ عمران خان کی پارٹی سے. وہ برس پڑے. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا جواب ہے کہ عمران خان کی پارٹی سے؟ آخر میں مولانا نے جواب دیا کہ یہ میری پگڑی اور یہ داڑھی, اس کو دیکھ کر نہ مجھے عمران خان قبول کرتا ہے, نہ مجھے زرداری قبول کرتا ہے, نہ مجھے نواز شریف قبول کرتا ہے, تو میں مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا. تو آج بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ کے اندر الحمدللہ اگر کوئی طالب علم غلطی کرے, استاد اگر اس کے معمولی استاد ہو, اگر وہ اس کو مرغا بنا دے یا اس کو مارے یا تنبیہ کرے, تو طالب علم کی آنکھ نہیں اٹھتی استاد کی طرف. جبکہ جہاں کے لیے فنڈ باہر سے آتا ہے, وہاں کیا حال ہے کہ اگر استاد ٹوک دے تو استاد کی ٹھکائی ہوئی ہوئی، طلبہ مارتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے فن ان کو سکھایا ہے، فن سکھایا ہے، آپ نے علم نہیں سکھایا. علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، لہذا جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے جب انسان اس کو پڑھے گا تو وحی کا اثر ضرور اس کے قلب کے اندر آئے گا، وحی کا اثر اس کے اندر لازمی آئے گا. پھر ہمارے مدارس کے اندر کبھی کھانا نہیں بھی ہے تو بھی طلبہ کیا ہے چکی، طلبہ خاموش ہے، ان کو معلوم ہے مدرسے کی حالت کیا ہے. تو مدارس دینیہ جو مسلمان دے دیتے وہ شروع کر دیتے، انہوں نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ یار ہمارے پاس پہلے فنڈ جماؤ پھر اس کے بعد ہم مدرسے کی بنیاد رکھیں، بلکہ جیسے ہی آیا انہوں نے کام شروع کر دی. ایک طالب علم ملا، ایک طالب علم کو پڑھانا شروع کر دی. ہمارے مدارس دینیہ کے اندر آج بھی یہ چیز قائم ہے کہ اگر ایک طالب علم ایک کتاب ایک استاد سے پڑھنا چاہتا ہے استاد اس کو بخوشی پڑھاتا ہے. ہمارے یہاں استادوں کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، اندازہ لگا 15,000-16,000. اس میں وہ استاد کھاتا بھی ہے، پھر مولوی کے بچے بھی زیادہ ہوتے، 7-8 سے پہلے تو بریک لگاتا ہی نہیں، اولاد بھی زیادہ، پھر خرچ بھی زیادہ، پھر پورا دن محنت کرنی ہے اس کے اندر، کوئی اور کام انسان نہیں کر سکتا. جو استاد چاہے وہ عالم کو طلبہ کو پڑھا رہا ہو علم دین، وہ استاد کوئی کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کو پڑھا کر نکلتے ہی اگلے دن کے مطالعے کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگر مطالعہ نہ کیا تو اگلے دن میں کیا سبق پڑھاؤں گا. اس کو اپنے مطالعے کی فکر ہے، تو اس حالت کے اندر وہ کیا کام کرے گا؟ جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ صبح 8 بجے بیٹھتے ہیں، شام کو 5 بجے اٹھتے ہیں. سوچو، ہم بیٹھتے ہیں یہاں مجلس کے اندر بیان کے لیے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد نشست تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاؤں کے اندر خون جم گیا، اب وہ سن ہونے لگا، ہم نے فوراً نشست تبدیل کی. لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے 16,000 میں برکت بھی عطا فرما رہا ہے. مفتی صاحب نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، فرمایا کہ دیکھو برکت نام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع، قلیل کثیر النفع. مال تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفع زیادہ ڈالا. تو جب جو آ گیا وہ مل گیا، جو کھا لیا بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. تنخواہیں بھی ایسی ہیں کہ 16,000-17,000، اور کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہے؟ لاکھ روپے تنخواہ ہے. اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ورنہ ہم پڑھائیں گے بھی نہیں. لیکن آپ نے آج تک کسی مدرسے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ استاد کلاس چھوڑ کر کے اٹھ گیا کہ میری تنخواہ اگر نہ بڑھائی گئی تو میں مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں دیکھیے، یہ حقانیت جو سچ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آج کے میڈیا نے داڑھی والے کو، پگڑی والے کو، مدرسے والوں کو اس طرح بنا کر کے پیش کیا ہے جیسے یہ درندے ہیں. بس درندہ بنا کر کے پیش کیا ہے. حالانکہ خود ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر پہلا کلمہ بھی پوچھ لو تو صحیح معنوں میں نہیں سنا سکتے. وضو کے فرائض کیا ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے یہاں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ پانچواں کلمہ کیا ہے. یا بابا سائیں ہم کو نہیں پتا. جس مسلمان کو اللہ نے ایمان کی دولت دی اس کو ایک کلمہ نہیں آتا. اس کو ایک سے پوچھا گیا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، دعائے قنوت آپ سنا دیں، تو اس نے کہا دعائے قنوت و لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ تو دعائے قنوت نہیں ہے. بولا دعا تو ہے نا کم سے کم. میں کہا یہ دعا نہیں ہے، یہ کلمہ ہی ہے. یہ حالت ہے. لیکن اس حالت میں بھی اہل علم پڑھانے کے لیے تیار ہیں. دادا نے سن بلوچ کے اندر بنیاد رکھی مدرسے کی، کوئی اسباب کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ مدرسہ اتنا ترقی کر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا. لیکن دادا نے اللہ کے نام پر وہاں بنیاد رکھ دی، پھر بنتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین کا کام لیا کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کے چوتھے نمبر بڑے مدارس میں چوتھے نمبر پر. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خرچہ چلتا کہاں سے، مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا خرچہ چلتا کہاں سے. میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتا کہاں سے چلتا، جب موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، کسی کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں جاؤ پہنچا دو. تو ہمارے اکابرین نے جہاں بیٹھے، ضروریات بے شک مدرسے کے اندر بہت ہیں، گرمی ہے تو پنکھے کم ہیں، سردی ہے تو بسترے کم ہیں، لیکن پڑھنے والے بھی جم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھانے والے بھی جم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا جو مدرسہ ہمارا ہے جامعہ اشرف المدارس، جو شخص چاہے وہاں کا دورہ کرے، دیکھے کس طرح پڑھائی ہوتی ہے، کس طرح پڑھایا جاتا ہے، اور اگر دل چاہے اطمینان ہو، تعاون کرنا چاہتا ہے، تعاون کی بہت ساری صورتیں، اگر تعاون کرنا چاہتا ہے اعتماد کر کے، تو تعاون کر سکتا ہے. اس کے اندر الحمدللہ اس سال 129 بچوں نے حفظ کا امتحان دیا، اور یہ وہ بچے تھے کہ جو روزانہ پانچ پارے استاد کو کھڑے ہو کر نفل میں سناتے تھے. ہم نے ان کو بورڈ کے اندر ڈالا، بقیہ کو نہیں ڈالا. 108 طلبہ عالم بن کر کے نکلے، 26 ایسے تھے جنہوں نے تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث سے فارغ ہوئے، تجوید سے فارغ ہوئے، ان تین درجات کو ملا کر 26 طلبہ تھے. اب ان طلبہ کی ضروریات ہے نہیں ہے، ان کو بھوک لگتی ہے نہیں لگتی. ہمیں اگر اپنے لیے کوئی پروگرام کرنا ہو، ایک ڈانسر کو بلائیں گے، گلوکار کو بلائیں گے، اس کو 5 لاکھ روپے دیتے وقت انسان کو درد نہیں ہوتا، حالانکہ وہ آپ کے ایمان کو ختم کر رہا ہے. انسان کو غم نہیں ہوتا بھیا فلاں اتنا بڑا ہے، اس کے پاس، اس گویے کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اس کو جب بلایا جائے گا، اس کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جب مسجد اور مدرسے کا معاملہ آئے گا تو کیا ہوگا، 5 روپے کا نوٹ بھی انسان نکال کر کے پھر اس کو دیکھتا ہے، یار اس سے چھوٹا کوئی نوٹ ہے تو میں ڈالوں اور نکلوں یہاں سے. کیوں؟ دین کی محبت کم ہو گئی، دین کی محبت کم ہو گئی. اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدارس نہیں چلیں گے. مدارس اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنے، اور یہ مدارس اللہ کا اللہ جو طلبہ ہے ان کی بھی قربانیاں ہیں، جو اساتذہ ہیں ان کی بھی قربانیاں ہیں کہ اپنی محنت سے یاد کرتے ہیں، اساتذہ کی باتیں سنتے ہیں، کبھی کھانے کو نہیں ملا، گرمی ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے تعلیم میں لگے ہوئے. ذرا آپ یونیورسٹیوں کے اندر سے کولر نکال کر کے دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے کتنی آرمی اور کتنی رینجرز اور کتنی پولیس آپ کو تعینات کرنی پڑتی ہے. کراچی یونیورسٹی کے اندر جاؤ، رینجرز کھڑی ہے، تو کہتے ہیں پہلے تلاشی دو پھر اندر جاؤ. آپ کسی مدرسے کے اندر چلے جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ بے دھڑک اندر داخل ہو جائیں گے. وہاں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کہاں سے آئے، آپ اپنی تلاشی دیں، کیونکہ اللہ کے دین کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں. اور پھر ہر انسان کی اپنی، ایک انسان اپنا ایک گھر چلاتا ہے، اس کے لیے گھر چلانا مشکل ہے. یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، گھر چلانا ہمارے لیے مشکل ہے. آپ کے لیے گھر چلانا مشکل ہے، ہمارے پاس الحمدللہ 1200-1300 طلبہ ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا ہے، مخلصین کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اللہ انتظام فرمائے. صرف دوپہر کے وقت میں جو روٹی پکتی ہے وہ 2.5 بوری آٹا لگتا ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ نے کسی کے دل کے اندر ڈالا، وہ دیکھ گیا اللہ کا بندہ. تو میں سوال نہیں کر رہا، میں ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ ایسا مدرسہ ہے جس کو یہ، اس کو حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے بھی معمول تھا کہ بھائی دیکھو اپنی جو ضروریات ہیں اس کی خبر کر دو بس. اگر کوئی اس وقت، حضرت کیا اتنا سخت اصول تھا کہ اگر کوئی شخص اسی وقت نکال کر کے رقم رکھ دے تو وہ رقم لینے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں جاؤ، خود جاؤ، جا کر وہاں رقم جمع کراؤ، ہمیں رقم لینے کی اجازت نہیں ہے، اطلاع کر دینے کی اجازت ہے. تو میں بھی صرف اطلاع کر رہا ہوں، سوال نہیں کر رہا، یہ اطلاع ہے. جس کا دل چاہے جا کر دیکھے کہ کیا ہے. ارے اللہ کے بندو، اس مسجد کے اندر کب سے قائم ہے یہ مسجد؟ نمازی آتے ہیں، پانی ملتا ہے نہیں ملتا؟ لوگ کین کے کین بھر کر کے لے جاتے ہیں یہاں سے پینے کے لیے. جس چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہم اس سے کیوں روکیں؟ ہاں ٹھنڈا پانی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اندر جو بل آ رہا ہے وہ لوگوں کے صدقات و زکات سے آ رہا ہے، اور لوگوں کے صدقات اور خیرات ایک امیر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی تو سکتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر، لیکن لے کر نہیں جا سکتا. لہذا یہاں لکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ جو ہمارے پاس مال آیا وہ کیا تھا؟ ریجیکٹڈ شدہ تھا کالجوں سے کہ بھائی یہ نہیں پڑھ پائے گا، یہ کالج یونیورسٹی کے قابل نہیں ہے. جب آپ نے ہمیں وہ طالب علم دیا، ہم نے آپ اس کو حافظ بنا کر کے نکالا، اس کو عالم بنا کر کے نکالا، اس کو مفتی بنا کر کے نکالا. آج وہ کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی درجے میں دین کی خدمت کے اندر مصروف ہے. لیکن آپ کے پاس جو اعلی معیار گیا، آپ نے امتحان لیا، دیکھا جس کا ذہن تیز ہے، آپ نے اس کو لیا، آپ نے اس کو دنیا داری کے اندر لگا دیا، دین سے بھی دور کیا، اور جو اس نے پڑھنا تھا اس کے اندر بھی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. آج بھی ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے بچے لندن کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیا یہاں یونیورسٹیاں نہیں ہیں؟ یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن ان کو معلوم، خود معلوم ہے، ان کو احساس ہے کہ ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی وڑھائی کچھ بھی نہیں ہے. جس کو تم بجٹ دے رہے ہو، جس کو تم رقم دے رہے ہو، کبھی آج تک میں نے نہیں سنا کہ کراچی یونیورسٹی کا حساب کیا گیا. کہتے مولانا یہاں تو تعلیم دی جا رہی ہے, حساب کس بات کا؟ تو مدرسے میں ناچنا گانا سکھایا جا رہا ہے, وہاں وحی الہی سکھائی جا رہی ہے. وہاں وحی الہی سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو حساب لینا ہے, حساب صاف شفاف موجود ہے, جو چاہے حساب لے لیں. لیکن ہمیں کیا مال دیا اور ہم نے آپ کو اس کا جو ریٹرن کیا. مولوی کو بھی کبھی کبھی انگریزی بولنی چاہیے, لوگ جاہل سمجھتے ہیں. تو ہم نے جو اس کا ریٹرن دیا وہ آپ کو کس صورت کے اندر دیا؟ حضرت مولانا تقی صاحب کی صورت میں دیا, حضرت مولانا رفیع صاحب کی صورت میں دیا, ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کی صورت کے اندر دیا, حضرت والد صاحب کی صورت میں دیا, دادا کی صورت کے اندر دیا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دیا, علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت کے اندر دیا. ہم نے آپ کو یہ دیا, آپ ان کے اوپر انگلی رکھ دو کہ انہوں نے ایک روپے کا غبن کیا ہو. دنیا کی تاریخ ہل سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, ان علماء کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا. اور آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر کتنا بجٹ آتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ بچے کے لیے مفت کتابیں وہاں دی جاتی ہیں, کتابوں کے پیسے کھا جاتے ہیں. استاد کو مارتے الگ ہیں. تو میرا جو آج مقصد تھا کہ دیکھو پاکستان بنانے میں, مسلمانوں کا ایمان بچانے کے اندر علماء کی جو خدمات ہیں, آج امت کے سامنے وہ خدمات موجود نہیں ہیں. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم تھے, پاکستان بنانے والے یہ علماء تھے, قربانی ان علماء نے دی ہے. گو ایک راستہ قائد اعظم نے دکھایا کہ یہ ملک اسلامی ریاست بنے گا, وہ مسلمانوں نے, علماء نے اس راستے کو لیا اور الحمدللہ آج یہ ملک موجود ہے. اس کے اندر کتنی خرابیاں ہو اس کے باوجود بھی مسلمان آزاد ہیں. حق بات کہنے کی قدرت اس کو حاصل ہے, مدارس کھولنے کی اس کو قدرت حاصل ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے, ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر, فرمایا میں فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لوں گا. یہ وہ تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. 1856 سے لے کر سن 2019 تک علماء کا کردار کیا رہا اور دوسرے لوگوں کا کردار کیا رہا؟ ہمیں آپ سے کیا ملا؟ ہم نے آپ کو کیا چیز دی؟ ہم نے آپ کو حفاظ بچے دیے. جب آپ دنیا سے چلے گئے وہ بچے قرآن پڑھتے ہیں, روتے ہیں, یا اللہ میرے باپ ماں باپ کی بخشش کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو فرشتہ لے جا کر اس کے سامنے اس دعا کو رکھتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے یہ دعا کس نے بھیجی؟ وہ کہتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھیجی ہے, کیونکہ تو دنیا سے چلا گیا. اور کالج و یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہے؟ الحمدللہ دیندار ہے, یہ نہیں ہے کہ سب خراب ہیں, لیکن جو خراب ہے وہ انتہائی درجے کے خراب ہیں. مطلب ان کی خرابی کی اڑان ایسی ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. لیکن اچھے بھی لوگ بھی موجود. لیکن مدارس دینیہ سے آپ کو کیا ہے؟ آپ کی دنیا بھی اچھی ہے, آپ کی آخرت بھی اچھی ہے. آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا, آپ کی اولاد اگر نماز پڑھے گی شام کو, صبح شام کے معمولات کرے گی, تو کہے گی اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو, میرے دادا کو, میرے اساتذہ کو, میرے مشائخ کو, میرے علماء اکرام کی روح تک پہنچا دے. جانا ہے نہیں سے جانا ہے سب نے. میں آج 5 منٹ پہلے آیا تھا لیکن مضمون پھر بھی پورا نہیں کر پایا. ہو سکتا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر اس کو پورا کروں گا. لیکن آپ غور کریں کہ علماء دین کی خدمات کیا ہیں اور دوسرے لوگوں کی خدمات کیا ہیں. ہمارے ابھی نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا, کتنا شور مچا ہوا ہے ملک کے اندر. تو آپ نے جن کو انگریزی پڑھائی انہوں نے اس ملک کو نوچ نوچ کر کے کھایا, اور جن کو آپ نے علم دین کی دو باغ دور سے ان کے ہاتھ میں دی انہوں نے آپ کو وہ مدارس چلا کر کے دکھائے. یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اب وقت زیادہ ہو گیا ہے, لہذا اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.